لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وقال عز وجل في سوره التغابن واطيعوا الله واطيعوا الرسول وان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين وقال عز وجل في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقال جل وعلا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میں دیکھ رہا ہوں آگے آپ لوگ بہت چھیدے چھیدے بیٹھے ہوئے ہیں, قریب قریب ہو جائیں تاکہ باہر سے زیادہ زیادہ لوگ اندر آ سکیں. ایک دو منٹ میں جلدی جلدی اس جگہ پور کر لیجئے, بعد میں جماعت جب کھڑی ہوتی ہے پھر اس کے لیے وقت بھی نہیں.
میں نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے اور الحمدللہ کے پچھلے تین جمعوں میں میں نے اس پر عمل کیا ہے اللہ کی توفیق سے, اور وہ یہ کہ میرا خطاب جمعہ جو اصل تقریب ہے وہ ایک گھنٹے سے زائد نہ ہو. آج بھی میں اپنی امکانی کوشش کروں گا. اس وقت ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ مجھے آج بہت سی اہم باتیں کہنی ہیں, لیکن وقت کی یہ پابندی سامنے رہے گی الحمدللہ. لیکن یہ کہ آپ دعا کریں کہ ما قل و دل مختصر الفاظ میں میں اپنی تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بات وہی ہے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز, تاب لاتے ہی بنے گی غالب. جب یہ پابندی اپنے اوپر لگائی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں, آپ میں سے اکثر حضرات ان آیات سے متعارف بھی ہیں, اس کے مفاہیم سے واقف بھی ہیں. اجمالاً صرف ان کا ترجمہ اور ان کا جو لب لباب ہے وہ اصل رہا. سب سے پہلی آیت سورہ حجرات کی اولین آیت ہے, آیت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ہرگز آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. جب تم مسلمان ہو تو پابند ہو, تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنی. جہاں اللہ اس کے رسول کے احکام سے تجاوز ہو گیا گویا کہ تم نے اپنے اسلام کی نفی کر دی. مسلمان پابند ہے اللہ اس کے رسول کے احکام. حضور نے بہترین تعبیر فرمائی کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیته, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. عام آدمی آزاد ہے, جو چاہے کرے, جو چاہے قانون بنائے, جس چیز کو چاہے جائز قرار دے, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے. حاکمیت جو ہے عوام کی ہے, جو چاہے کریں. دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر لیں, سوڈمی کو کوئی جرم قرار نہ دیں, جو چاہے کریں. لیکن یہ ہے کہ مسلمان تو پابند ہے اللہ کا, اس کے رسول کے احکام کا. جو حدود اس نے عائد کرنی ہے ان کی اگر وہ پابندی کرتا ہے تو مسلمان ہے, ورنہ یہ کہ وہ کہنے کو مسلمان ہے حقیقتا مسلمان نہیں. اس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے اس میں بھی تحدید کا انداز ہے, دھمکی کا انداز. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جان لو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے, تم اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکتے. یہی مضمون ایک اور انداز میں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بھانگو، قرآن حکیم میں تو اس کا ایک خاص اسلوب ہے، ایک ہی بات کو مختلف پیرایوں میں مختلف اسلوبوں سے بیان کرتا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 12، واطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دے، اس نے پہنچا دیا، وہ فارغ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم نہیں مانتے تو دفاع ہو جاؤ، تم جو بھی اپنا طریقہ اختیار کرنا چاہو، پھر تم اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو. اب یہ اس پہ بڑی تفصیل سے پہلے بھی گفتگویں ہو چکی ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اور اتاری ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں. اور کافر کہتے کسے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ حقیقت کفر کو دیکھے تو یہ سارا رویہ جو ہے کافرانہ ہے. اس کے بعد تیسری آیت ذرا طویل ہے اور یہ ایک بہت اہم مضمون کو اپنے اندر لے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے کر لیجئے، ایک تو وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے، وہاں تو سوائے پابندی کے ایک مسلمان کے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں، نو آپشن. جہاں نہیں ہے وہاں اسے اختیار ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں، رسول کا کوئی حکم نہیں، یہ گویا کہ اللہ نے خود تمہارے حوالے کر دیا، یہ امرو کم ہے، امرو ہم، اس میں تم اپنی مرضی سے معاملہ طے کرو. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں پھر یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے یا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، تو یہ تو گویا کہ ایمان کی نفی. یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، اختیار ہے، کوئی چوائس ہے، میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. خیارتن، یہ اسی سے بنا اختیار کا لفظ. جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں تو سر تسلیم خم کرنی ہوگی، وہاں تو بات ماننی ہوگی. ہاں جہاں نہیں ہے اس میں گویا کہ دوسری جگہ پر آیا، امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کا اپنا معاملہ اللہ نے گویا کہ خود جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھول چوک ہو گئی ہے، معاذ اللہ. مَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، میرا رب جو ہے وہ کبھی نہ بھولتا ہے نہ اس کو کوئی چوک لگتی ہے نہ کوئی اس کو کوئی کسی طرح کا نسیان لاحق ہوتا ہے. اس نے اگر کچھ چیزوں میں سکوت اختیار کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے، اس نے گویا کہ تمہیں اختیار دیا ہے اس نے کہ اس میں. ہاں اس میں بھی یہ ہے کہ باہم مشورے سے معاملہ طے کرو، یہ نہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اختیار کے پر قابض ہو کر بیٹھ جائے. اس میں بھی امرہم شورا بینہم، جو ان کا معاملہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ بھی آپس میں باہمی مشورے سے طے کرو. اس آیت کا اختتام بھی ایک بڑی زبردست دھمکی سے ہوا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے وہ تو گمراہ ہو گیا، بہت سری گمراہی میں جا پڑا. معلوم یہ ہوا کہ اب اللہ اس کے رسول کا جہاں حکم ہے وہاں کوئی چارہ کار بندہ مومن کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ سر تسلیم خم کرے. اس کے بعد ہے اس کے ضمن میں ایک خاص طریقہ کار، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی. اس میں ایک تو بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ دو مرتبہ تو اطیعوا کا غلط جو ہے لائے، تیسری مرتبہ نہیں لائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، معلوم ہوا کچھ فرق ہے. اللہ کی اطاعت مطلق مستقل دائم، اللہ کے رسول کی اطاعت مطلق مستقل دائم، اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو حکم دے اولو الامر ہے ہمارا حکم ماننا ہوگا. ہاں ان کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو تو مانو. والدین کا حکم بھی مانو اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں، استاد کا حکم بھی مانو، مرشد کا حکم بھی مانو، حکام کا حکم بھی مانو، سب کا حکم مانو، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے تجاوز نہ ہو. جہاں تجاوز ہو جائے گا، حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں اللہ کی خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، وہ مرشد ہو بنا پھرتا ہو مرشد اپنی جگہ پر، وہ مرشد نہیں ہے، وہ تو در حقیقت مغوی ہے، اغوا کرنے والا ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے. وہ حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے وہ اولو الامر منکم کے دائرے سے خارج ہو گیا. ہاں کوئی شے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے، وہاں اولو الامر کا کہنا مانو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا کانسٹیٹیوشنل اہم کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے کہ جہاں اختلاف ہو جائے، حاکم کہتا ہے میرا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، عوام کہتے ہیں یا علماء کہتے ہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اب کیا کریں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی بات میں کہ آیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی حدود سے تجاوز ہو رہا یا نہیں ہو رہا، فردو ہو اللہ و رسول، تو لوٹا دو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف. یعنی یہاں پر اب کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لائی جائے گی. کتاب اللہ سے دلیل لاؤ، سنت رسول سے دلیل لاؤ. یہاں دو چیزوں سے اللہ تعالی نے سکوت اختیار فرمایا ہے. بڑی اہم بات ہے اسلامی ریاست کے ضمن میں، اور یہ چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، بڑے بڑے دانشوروں کے علم میں نہیں ہیں. آج ارشاد احمد غقالی صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے مضمون میں، معلوم ہوا کہ وہ اسلامی ریاست کے بیسک سے واقف ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں یہ نہیں فرمایا اولو الامر کیسے چنو گے تم، آسمان سے ٹپکے گا اولو الامر کے، تم انتخاب کرو گے، چھوڑ دیا اسے. یہاں سکوت اختیار کیا، گویا کہ جس راستے سے بھی اولو الامر کا انتخاب کر لو، جس طریقے سے کر لو وہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہاں اللہ نے کوئی خاص راستہ معین نہیں کیا. اولو الامر کا ذکر فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ اولو الامر آئے گا کیسے. اسی طریقے سے یہ تو فرما دیا کہ ردو ہو اللہ و رسول، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی وضاحت نہیں کی. اس کی وضاحت ہے کہ جو ہمارے ہاں جو سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہوا ہے، اس سے خود بخود یہ چیزیں معین ہو گئی. جدید ریاست میں آپ کو معلوم ہے ایک شہ عدلیہ، ایک ہے انتظامیہ، ایک ہے مقننہ، لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکٹو. اب جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کسٹوڈین ہوتی ہے. دستور میں لکھا ہے کہ یہ شہریوں کے حقوق ہیں، اگر حکومت ان میں سے کوئی حق غصب کرتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ رٹ پیٹیشن دائر کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، دیکھیے دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے، اور یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا کوئی اور ہے، یا کوئی کمشنر ہے یا گورنر ہے، یہ میرے حق کے اوپر جو ہے دسترازی کر رہا ہے، جو دستور نے مجھے گارنٹی کیا ہے، تو مجھے جو ہے اس سے مجھے داد رسی کی جائے. اسی طریقے سے اسلامی ریاست کے دستور میں جب طے ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، جائیے عدالت میں ثابت کیجئے. وہ عدالت جو ہے حاکم نہیں ہے، حاکم تو نواز شریف صاحب ہے یا حاکم صدر صاحب ہوں گے، جو بھی ہے ان کے مابین تقسیم، وہ آٹھویں ترمیم سے کیا گھپلا ہوا ہے میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا، لیکن بہرحال آج آپ کی حاکمیت تو منقسم ہو گئی حکومت کے درجے میں، لیکن عدلیہ موجود ہے، جائیے آپ عدالت کے اندر. آخر صدر صاحب کے خلاف بھی بات جاتی ہے، سابق وزیر اعظم کے خلاف بھی ریفرنسز جو ہے عدالتیں سن رہی ہیں، پھر یہ عدلیہ کے پاس جائیں گے، وہاں پر سب کو حق حاصل ہوگا کہ وہ طے کر دیں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہوا یا نہیں ہوا. وہاں کوئی شخص جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں جائے گا، ایک شہری کی حیثیت سے جائے گا. ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ جہاں وہ جا کر ثابت کرائے، علماء کو حق حاصل ہوگا جائے اور ثابت کرے کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے، اور دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا، لہذا اس قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. یہ ہے دو اور اصول جن کو ذہن میں رکھ لیں. اس آیت میں یہی تک فرمایا گیا، اللہ کی اطاعت حتمی ہے، قطعی ہے، لامحدود ہے، مستقل ہے، مطلق ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت حتمی، یقینی، مطلق، غیر محدود ہے، البتہ اولو الامر کی اطاعت محدود، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر. جھگڑا ہو جاؤ تو لے جاؤ جوڈیشری کے یہاں، جاؤ قاضی کے پاس، جاؤ عدالت کے یہاں کہ فلاں شخص ہے وہ کام کر رہا ہے جو شریعت کے منافی ہے، میں ثابت کرتا ہوں شریعت کے منافی ہے. فرمایا اگر تم یہ روش اختیار کرو تو تمہارے لیے تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہی راستہ صحیح ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی ہے بہترین راستہ اور یہی ہے تاویل انجام کار کے اعتبار سے بہترین، اسی کے صحیح نتائج نکلیں گے۔ اب ان چار آیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہمیں کرنی ہے، جو سیاسی ڈھانچہ بھی ہو جو حکومت بھی بنے اس کی بھی اطاعت کریں گے لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر، اس سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، وہ قصے باشد، وہ اسمبلی ہو، وہ آپ کے نمائندے ہو، کسی کو حق حاصل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اس کی حدود سب سے بالا تر۔ اب میں ذرا یاد دلانا چاہ رہا ہوں، تحریک پاکستان کے دوران کچھ بڑے اس وقت جو ہے میں بھولی بسری باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں۔ تحریک پاکستان کے جو مخالفین تھے، کھلم کھلا مخالفین وہ تھے کہ جو کانگریس کے ہم نوا تھے، جو تقسیم کے مخالف تھے، جو متحدہ قومیت کے علم بردار تھے کہ ملت کا تصور علیحدہ ہے لیکن قوم جو ہے وہ قوم کے اندر مسلم غیر مسلم شریک ہو سکتے ہیں لیکن ملت جو ہے وہ اسلامی ہوتی ہے، یہ تھا، میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ موقف تھا، اور بہرحال کم سے کم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ان کی نیت پر کوئی شک کرتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سمجھتا ہو کہ اس میں کوئی ہندو کے زرخرید تھے یا ہندوؤں کے ایجنٹ کی حیثیت سے یہ بات کر رہے تھے، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، مجھے اختلاف پہلے بھی تھا آج بھی، لیکن یہ کہ ان کی دیانت پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان کا ایک جملہ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، عام طور پر بھی سنا ہوگا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تم بنانے چلے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا اور ہندوستان میں مسلمان ختم ہو جائے گا۔ آج 45 سال کے بعد میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ انہی کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے، بڑی تلخ بات ہے، پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا اور بھارت میں مسلمان ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا، میں تو پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، بھارت میں تو نعرہ ہی اب یہ ہے، مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان، بھارت کے اندر مسلمان کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ تو ابھی نتائج نکلیں گے، کیا نکلتے ہیں، غنیمت سمجھیے اگر کہیں اندرا کانگریس جو ہے وہ کہیں جیت جائے یا جو دوسری جنتا دل ہے وہ جیت جائے، اگر بی جے پی کو اختیار حاصل ہو گیا تو نتائج جو ہے وہ پھر دور کے نہیں ہیں، ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمے کا معاملہ دور کا سمجھیے، کھلم کھلا ناراض۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سے حضرات کو پسند نہ آئے لیکن میں اقتباس لے کر آیا ہوں باقاعدہ، مولانا ابو العلا مودودی برملا، انہوں نے یہ کہا تھا، یہ اقتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اب ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ جو جماعت کے مخالف ہے کہتے ہیں وہ پاکستان کے مخالف تھے، جماعت اسلامی کہتے ہیں نہیں مخالف نہیں تھے، ان کو یہ ضرور اختلاف تھا کہ اس راستے سے جو حکومت بنے گی وہ اسلامی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے مخالف نہیں تھے، اب میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان کی رائے بھی یہ تھی کہ جو قومی تحریک تم چلا رہے ہو جس میں ہر شخص شامل ہے، شرابی بھی شامل ہے، بس نام اس کا غلام علی ہونا چاہیے، شرابی ہوا کرے، زانی ہوا کرے، شراب کا ٹھیکیدار ہوا کرے، چکلا چلانے والا ہوا کرے، وہ شامل ہو سکتا ہے، تو جو اس بنیاد پر تحریک چلے گی اس سے صرف مسلمانوں کی قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ جو ان کا ڈنکے کی چوٹ اعلان تھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر غیر اسلامی حکومت میں تھے، بلکہ اب نوٹ کیجئے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا نمائشی لیبل لگا ہوگا اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ان کو سزا پھانسی اور دلاوطنی کی دے گی، اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہی رہیں گے۔ بس یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس قسم کی قومی حکومت کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس سے ہی میں فوٹو سٹیٹ لے کر آیا۔ بہرحال یہ ہے دوسرا نقطۂ نظر. ایک میں نے کانگریسی علماء کا نقطۂ نظر بیان کیا بہت شدید، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی انپلیزنٹ. ایک یہ ہے بہت منطقی ہے، بات مضمونی ہے، زوردار ہے. اب میں تیسری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو تھانوی علماء تھے وہ پاکستان کے بہت موافق، بڑے حامی، مولانا تھانوی قائد اعظم سے بہت ہی محبت کرنے والے، پھر ان کے دو بہت ہی قریبی عزیز بھی اور ان کے یوں سمجھیے کہ لیفٹیننٹس اور ان کے نائبین ہیں، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام. انہوں نے جتنی محنت کی ہے اس پاکستان میں اور سلہٹ کے ریفرنڈم میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے بے انتہا کام کیا، اور اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ تو یوں سمجھیے کہ اس وقت سرے خیل ہو گئے تھے علماء کے جو پاکستان کے حامی تھے. اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1968 میں ایوب خان کے زمانے میں جب عید الفطر کے چارج پر جھگڑا ہوا ہے اس ملک میں، فروری 1968، بہت سے حضرات کو تو یاد نہیں ہوگا، بہت سو کی شاید پیدائش سے پہلے کا واقعہ میں سنا رہا ہوں لیکن بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، ایوب خان کی حکومت ڈھیلی ہوئی اس پہلے مسئلے میں تھی، علماء سے ٹکراؤ ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہوا تھا 67 ہی کے اواخر میں، فضل الرحمان کے خلاف، ڈاکٹر فضل الرحمان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تھا، ان کی کتاب اسلام جو انگریزی میں آئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت سے ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر، لہذا وہ حکومت کے آدمی، اور ان کی کتاب میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ان کے خلاف شدید ایجیٹیشن. اس ایجیٹیشن کے موقع پر اسی لاہور کے جامع اشرفیہ میں مولانا احتشام الحق تھانوی، جو بہت بڑے بلبلے پاکستان تھے حقیقت میں، اس میں کوئی شک نہیں، بہترین وائس، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہتر وائس کوئی نہیں دیکھا، نہایت خوبصورت تقریر کرنے والے، اور دہلی میں وہ سیکرٹریٹ کی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے اور مسلم لیگ کا گھر بن گیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو علماء پاکستان کی مخالفت کرتے تھے شاید انہیں کا موقف درست تھا. جامع اشرفیہ میں میں خود سامع ہوں ان کی تقریر کا، جب یہ ہوا معاملہ کہ انہوں نے، اس حکومت نے ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی شروع کی ہے، عید الفطر کے مسئلے میں جبریہ جو ہے وہ عید پڑھوائی ہے ایوب خان کے دور میں، حالانکہ مسلمانوں کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں یہ عید نہیں ہے، آج روزہ ہے، ایک ہنگامہ ہو گیا. بہرحال میں یہ تین باتیں نوٹ کر رہا کہ یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نہ خواستہ میں آج بھی پاکستان کا حامی ہوں، میں اس وقت بھی پاکستان کا حامی تھا، ایک ورکر تھا مسلم اسمول فیڈریشن کا 1946-47 میں، میں یہاں آیا تھا، فیڈریشن کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج میں، قائد اعظم نے اس کو خطاب کیا تھا، تو ہر ضلع جو فیڈریشن تھی اس کے دو نمائندے آئے تھے، ضلع حصار سے ایک نمائندہ میں بھی تھا جو اس میں شریک ہوا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صحیح بنا، اسے بننا چاہیے تھا، لیکن میں نے جو بھی اختلاف کرنے والے لوگ تھے ان کے جو اندیشے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. جو حامی تھے تھانوی علماء ان میں سے بھی ایک اہم شخصیت کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس پس منظر میں آج میں آپ کو جو دین کا جو حلیہ ہم نے اس پاکستان میں بگاڑا ہے اس کی جو سب سے بڑی نمایاں بات ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ کے سامنے وہ آ چکا ہوگا جو اشتہار کل ہم نے شائع کیا ہے، نام نہاد آئلی قوانین کا المیہ. اس نام نہاد آئلی قوانین کے ضمن میں جو ہے چند باتیں نوٹ کر لیجیے. قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے بارے میں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ جانتا. چار رکوع مسلسل سورہ بقرہ کے اندر چلے ہیں، طلاق، عدت، ایک طلاق، دوسری طلاق، مہر کا معاملہ، پھر یہ رضاعت کا معاملہ، یہ تمام جو آئلی قوانین ہیں ان سے متعلق چار رکوع قرآن کی، ایک پوری سورت سورت الطلاق، اس کا اکثر و بہتر حصہ اسی سے متعلق، سورہ احزاب میں ذکر موجود، سورہ نور میں ذکر موجود، سورہ نساء میں ذکر موجود، پھر سورہ مجادلہ میں بھی وہی آئلی قوانین کے ضمن میں جو ایک مسئلہ تھا اس کا تذکرہ موجود. کسی اور گوشہ زندگی سے متعلق اتنے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں آئے ہیں جتنے کہ آئلی قوانین کے بارے میں آئے، سب سے زیادہ سری احکام پہ. اور یہ کیوں ہے ایسا وہ بھی سمجھ لیجئے، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات. دیکھیے اجتماعی زندگی کو میں چار گوشوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں. سب سے پہلا جو ہے وہ آئلی زندگی، ایک مرد ایک عورت نکاح کے رشتے میں منسلک ہوئے، ایک خاندان وجود میں آ گیا. اب ان کی اولاد ہوئی، اس خاندان کے ادارے کی ایک اور ڈائمنشن ہو گئی، اولاد کثیر ہو گئی، دو چار پانچ، اب ان میں اخوت کا رشتہ وجود میں آیا، رشتہ زوجیت نمبر ایک، والدین اور اولاد کا رشتہ نمبر دو، بھائیوں بہنوں میں رشتہ اخوت نمبر تین. یہ تین ڈائمنشنز ہیں اجتماعی زندگی کی. جیسے اس ہال کا کہ ایک ہائٹ ہے، لینتھ ہے، بریتھ ہے، لیکن یہ کہ چھ ہیں اصل میں چمتے، تین ڈائمنشن کہیں گے، یہ فرش ہے اور چھت ہے، ادھر دانی دیوار، بائیں دیوار، سامنے کی دیوار، پیچھے کی دیوار، تو اگر یہ چھ بنتے ہیں لیکن تھری ڈائمنشنز کہتے ہیں، یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ اس کی ہائٹ ہے. تو خاندان کا ادارہ جو ہے اس میں پہلی نسبت نسبت زوجیت، ایک مرد ایک عورت، دوسری نسبت والدین اور اولاد، تیسری نسبت اولاد کے اندر باہمی رشتہ اخوت. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے انسان کی اجتماعی زندگی کا. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ در حقیقت خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے. بہت سے خاندان ہیں، آپ کہتے ہیں اس گاؤں میں 50 گھر ہیں، یہ چھوٹا سا معاشرہ 50 گھروں کا وجود میں آ گیا ہے. یہاں اتنے گھر ہیں، یہاں اتنے خاندان ہیں، یہاں اتنی، یہ پورا جو ہے معاشرہ در حقیقت کلیکشن آف فیملیز. اس معاشرے کا ایک معاملہ آتا ہے، پھر اقتصادی نظام ہے اجتماعی زندگی کا، اور آج کے دور میں اہم ترین وہی ہو چکا ہے. پھر ہائیسٹ لیول ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ، تصور ریاست، اور سیاسی ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے. یہ چار گوشے ہیں، لیکن ان میں پہلی اینٹ ہے خاندان کا نظام. اگر یہ ٹیڑھا ہو گیا تو سارا نظام ٹیڑھا ہو جائے. خست اول تو نہل معمار کج تاثریا امیر احمد کی بات کر، اس میں فساد ہوگا، پورے معاشرے میں فساد ہوگا. پھر یہ کہ یہ جو نظام تھا، یہ تو جتنا انسان پرانا ہے اتنا ہی یہ خاندانی نظام پرانا ہے. آدم اور حوا سے شروع ہوا ہے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر باہمی مناقحت کیے گئی، اور ان سے وہ اور خاندان وجود میں آ گئے. لہذا خاندان کا ادارہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان خود قدیم ہے. مزید یہ کہ اس ادارے میں اس سارے ارتقائی عمل سے کوئی نئے پرابلم پیدا نہیں ہوئے. بیوی بیوی ہے، شوہر شوہر ہے، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. مرد کا ایک جسمانی نظام ہے، عورت کا ایک جسمانی نظام ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا. مرد کی ایک نفسیات ہے، عورت کی ایک دوسری نفسیات ہے، ان میں بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا. لہذا چونکہ یہ نظام، دو دلیلیں نوٹ کر لیجئے، چونکہ سب سے قدیم سب سے بنیادی نظام یہی ہے اجتماعیت کا، پہلی اینٹ یہی ہے. ثانیاً اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو رہا ہی نہیں، لہذا اس کے ضمن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام دے دیے گئے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف قرآن اس اعتبار سے ہے. سیاسی نظام کے بارے میں صرف اصول دیے گئے، ڈھانچہ نہیں دیا گیا. میں نے ابھی بتایا کیسے آپ کا اول الامر آئے گا. حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مسلمانوں نے منتخب کر لیا ابو بکر کو، ابو بکر نے نامزد کر دیا عمر کو، عمر نے چھ آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، اس میں فیصلہ ہو گیا. یہ سارے طریقے صحیح ہیں، جائز ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے کوئی معین کیا ہی نہیں. لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا جس میں کہ ایوولوشن کا پروسیس ابھی جاری رہنا تھا، ابھی ارتقائی عمل جاری رہنا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا. جہاں وہ بات مکمل تھی وہاں مکمل احکام دے دیے گئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس پس منظر میں دیکھیے، ہمارے ہاں جو بھی المیہ ہے، سب سے بڑا جس کا میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی علامت جو ہے اس المیہ کی، وہ فیملی لاس ہے. اب یہ آپ کے پاس ہوگا، وہ جو لیف لیٹ ہے وہ نکال لیجئے، میں اس کے حوالے سے ایک ایک نقطے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ عرض کی گئی، انگریز نے ہندوستان پر اپنی 200 سالہ حکومت کے دوران مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل دینے کی ضرورت نہیں کی. یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، مسلمان اس کے ضمن میں کسی درجے میں بھی کوئی مداہنت کرنے کو تیار نہیں. انگریز کو معلوم تھا بغاوت ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. اس نے اپنی عدالتوں میں فیصلے کراتا تھا، لیکن اسلامی قانون کے مطابق، باقاعدہ کتاب ان کی بنی، انہوں نے وہ جو ہے جو محمد گاؤں بائی ملا، وہ اس کے حوالے سے فیصلے ہوتے تھے، مفتیوں کا فتوا. تو کتنی بڑی اہم بات ہے یہ، براہ راست ہم غلام رہے انگریز کے، ہندوستان کے بعض حصے 200 برس تک غلام رہے، بعض حصے 100 برس غلام رہے. بنگال میں آیا سب سے پہلے، وہاں تو 1757 ہی میں اس کی حکومت قائم ہو گئی، تو 190 برس وہ مسلمان جو ہے وہاں کا محکوم رہا. یہاں وہ آیا ہے سن 1800 کچھ میں، یہاں 1947 میں تقریباً سمجھیے کہ 90 برس تک یہاں پر بھی مسلمان، بلکہ 100 برس پنجاب کا مسلمان بھی جو ہے محکوم رہا. لیکن یہ کہیں انگریز نے مسلمانوں کے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا، اس سے بھی اہم تر نقطہ آگے ہے. بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی شدید ترین کوشش رہی ہے کہ مسلمان تہذیب کا صرف ایک حصار باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے ان کا خاندانی نظام. اگر اس کو بھی توڑ دے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ جس کو آپ چادر اور چار دیواری کہتے ہیں، وہاں ظاہر بات ہے اور کسی میدان میں تو مسلمان کو پروٹیکشن حاصل نہیں، سیاسی حیثیت انہیں حاصل نہیں. لہذا شدید دباؤ تھا ہندو قوم پرستوں کا اور ہندو انتہا پسندوں کا، کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، سب ہم بھارتی شہری ہیں. یہ نہیں کہ ہندوؤں کے کچھ اور فیملی لاز ہو، مسلمانوں کے کچھ اور فیملی لاز ہو. فیملی لاز کامن سول کوڈ سی سی سی، یہ ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا. لیکن معلوم تھا بھارت کی حکومت کو کہ اس میں ہرگز مداخلت گوارا نہیں کرے گا، اس میں کوئی دخل اندازی گوارا نہیں، کوئی قانون سازی وہاں نہیں کی جا سکے. صرف ایک معاملہ ہوا، سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک مقدمے میں جو آئلی قوانین کا تھا اس میں ایک فیصلہ ایسا دے دیا جس میں اسلامی قانون کی کسی بات کی نفی نہیں کی، ایک سیکا اضافہ کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں گویا کہ جس کو آپ کہتے ہیں فیلر، ذرا ایک چھوٹی سی بات کر کے دیکھ لو مسلمانوں میں جان ہے کہ نہیں ہے، وہ فیلر چھوڑ دیا ہوں. وہ کیا تھا ذرا نوٹ کر لیجئے، کتنی چھوٹی سی بات کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک یہ متعلقہ دوسری شادی نہ کرے یا مر نہ جائے، اس وقت تک اس کا لال نفقہ جو ہے وہ سابق شوہر کے ذمے رہے گا. ہی ول ہیو ٹو مینٹین ہز فارمر وائف، یا وہ مر جائے عورت، یا یہ کہ دوسری شادی کر لے، تب اس کے اوپر سے لال نفقے کی پابندی ہٹے گی، ورنہ نہیں. یہ اضافہ ہے اسلامی قانون پر. اسلامی قانون صرف قدرت کے دوران متعلقہ عورت کے نام نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ڈالتا ہے، سابقہ شوہر پر. اس کے بعد میں پورے ہندوستان کے مسلمان ایک بنیاد و مرسوس بن کر کھڑے ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، شدید ایجوکیشن ہوا، بہت سے مسلمانوں کی جانیں گئیں، لیکن بالآخر راجیو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور یہ کہا ہندو قوم پرستوں نے کہ یہ جو راجیو جو بل لے کر آیا ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر، یہ بل نہیں بل ہے. ہندو قوم پرستوں نے شدید مخالفت کی راجیو گاندھی کی، لیکن اس نے طے کرایا کہ مسلمانوں کے فیملی لاز میں ہندوستان کی کوئی عدالت کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. بلکہ میں حیران ہوں جس انداز میں وہ ایجوکیشن ہوا، ایک طرف اس میں مسلمانوں نے قربانی دینے کا جو ہے اپنا ثبوت دے دیا، مرنے کے لیے تیار ہے، اس کے اندر مداخلت گوارا نہیں کرے. دوسری طرح مسلمان علماء کچھ ایسے تھے بالغ النظر صاحب بصیرت، انہوں نے اس طور سے تحریک کو چلایا. مولانا علی میاں مدظ اللہ خاص طور پر، وہ چونکہ اس کے صدر بنائے گئے، وہ غیر سیاسی آدمی، غیر سیاسی آدمی صدر بنایا گیا اس ایجوکیشن کا، اس مسلم پرسنل بورڈ کا. اور انہوں نے جو دلائی دیے اس کا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ مجھے تو اس سے پہلے مطالعے کا موقع نہیں ملا تھا، اس دوران میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام نے اور اسلامی شریعت نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں دنیا میں کسی قانون میں اتنے حقوق عورتوں کے نہیں. یہ کلمہ حق ایک مرد کافر کی زبان پر آیا ہے. یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کا معاملہ، اور اس پس منظر میں اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھی ہے. اسلام کے نام پر بننے والا مسلمان ملک، دولت خدا داد، اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں 1961 میں ایک فوجی عامر ایوب خان، منکرین حدیث، منکرین سنت کے زیر اثر، غلام احمد پرویش کے زیر اثر، انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے سے قانون نافذ کر دیا، مسلم فیملی لاز اس کا نام ہے. اس مسلم فیملی لاز میں کیا کیا خرابیاں ہیں یہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اس پر جو اس وقت چوٹی کے مسلمان، جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں، جتنے مدارس فقہ ہیں، ان کے چوٹی کے علماء نے جو مستحب بیان دیا تھا، وہ ہم اس سال اس سے پہلے بھی ایک پفلٹ کی شکل میں شائع کر چکا ہوں، لیکن کانوں پر جوں تو رنگتی نہیں.
اسی لیے بہت پیسہ خرچ کر کے کل اشتہار شائع کیا ہے کہ کم سے کم چند لاکھ افراد تو پڑھ لیں گے کہ کیا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اسلام کا کیا حلیہ ہم نے بگاڑا ہے اور کیا حقائق ہے تاریخی. یہاں آپ پڑھ لیجیے اس کے اندر نام تیزی کے ساتھ، مولانا ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے سربراہ، مؤسس سربراہ، مفتی جعفر حسین مجتہد اور حافظ کفایت حسین جو سب سے بڑے ذاکر تھے ان کے، یہ دونوں اہل تشیع میں سے، حافظ عبداللہ روپڑی، حافظ عبد القادر روپڑی، حافظ محمود احمد روپڑی، مولانا عطا اللہ حنیف کی اہل حدیث میں سے، مفتی محمد حسن، مولانا محمد ادریس کانگلوی، یہ جامع اشرفیہ دیوبندی مرکب ایسے کر، ابو البرکات سید احمد قادری، ابن الحسنات خلیل احمد قادری، سید محمود احمد رضوی حزب الاحناف بریلوی مکتب ہے، مولانا عبدالستار نیازی اور ابو یحیٰ امام قانو شیروی، ان لوگوں کا مشترکہ بیان جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے، اور یہ بیان اب چھپ رہا ہے، جو میثاق آئے گا اس مہینے جون کا میثاق، اس میں وہ بیان پھر ہم چھاپ رہے ہیں تفصیلی. انہوں نے یہ نہیں کیا اور یہ بہت صحیح طرز عمل تھا، تمام فیملی لاز کو ریجیکٹ نہیں کیا آؤٹ رائٹ، اس کے اندر دفعہ بعد فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، فلاں دفعہ میں یہ شے شریعت کے خلاف ہے، تفصیل سے بات جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا، اور اس میں تمام ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، حنفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اور ان سب سے ایک علیحدہ ایک جماعت کی حیثیت سے، تحریک کے اعتبار سے جماعت اسلامی، ان کے علاوہ اور کون اس ملک کے اندر ہے کہ جو کوئی اور مسلمانوں کا مکتبہ فکر ہوگا، ان کے علاوہ جو ہے تو منکرین حدیث ہے، منکرین سنت ہے، جو در حقیقت کہتے ہیں ہم صرف قرآن کے ماننے والے ہیں، باقی کوئی اور شے جو ہے وہ ہمارے پر بائنڈنگ نہیں ہے. یہ بات واقعتاً ایسی ہے کہ ان نے یہ بیان اگر آپ پڑھیں گے میثاق میں، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تمہارے یہ قوانین قرآن کے خلاف ہے. اگر کہ ہمارے لیے تو سنت جو ہے وہ سورس آف لا ہے، دلیل ہے، لیکن یہ کہ تم نے قرآن کی بھی مخالفت کی اپنے قوانین. لیکن ذرا اندازہ کیجئے، یہ قوانین 62 میں نافذ ہوئے، 61 میں آرڈیننس آیا تھا، 30 برس ہو گئے قوانین چل رہے ہیں. بھارت میں ایک مقدمے کے فیصلے پر ایجیٹیشن ہو گیا، یہاں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں 30 برس سے وہ قوانین نافذ. اتنے چوٹی کے علماء، جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء نے انہیں خلاف اسلام قرار دیا اور وہ نافذ چلے آ رہے ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ اس کا ایک سبب تو یہاں بیان کیا گیا، وہ یہ کہ غلطی یہ ہوئی کہ اس مسئلے پر احتجاجی تحریک نہیں چلائی گئی، بلکہ ان تمام حکمرانوں سے تعاون جاری رکھا گیا جنہوں نے ان قوانین کو برقرار رکھا. یہ ہے غلط. بلکہ آپ اس غلطی کا، میں نے یہاں بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں، علماء کرام کی شان میں سوء ادب اور گستاخی میں نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تو پاکستان میں رہنا دوبر ہو جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ ان کے جرائم بہت بڑے ہیں اس سے جو یہاں میں نے بیان کیا. ایجوکیشن چلائی انہوں نے، لیکن جمہوریت کے نام پر چلائی، شریعت کے نام پر نہیں چلائی. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی، لیکن جمہوریت کے نام پر گھسیٹ لی، شریعت کو کیا حاصل ہوا؟ اینٹی ایوب ایجوکیشن کے اندر سیکولر ذہن کے لوگ بھی تھے، ملحدین بھی تھے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ دین کے کھلم کھلا جو ہے مخالف، وہ بھی شامل تھے. ان سے ہاتھ ملائے گئے، ان سے اتحاد کیا گیا، اور صرف جمہوریت کے نام پر ایجوکیشن چلایا گیا. ٹھیک ہے، ایوب کی آمریت آپ نے ختم کر دی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دے دی، شامت اعمال معصورت بھٹو کری، لو اب ایوب سے اگلا سزا لو تم، بھٹو کو لو. آیا کہ نہیں آیا؟ اب اسے گالیاں دینی شروع کر دی، حاصل کیا ہے اسے؟ یہ تو اپنے ہی کرتوت ہے، اپنی غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے، اپنی غلط حکمت عملی ہے. اے بھاگو سبا ہی ہمارا ابور دست، دین کے نام پر کوئی ایجوکیشن اس ملک میں نہیں چلا سوائے ختم نبوت کے نام پر، وہ بھی جب سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، ناکام ہو گیا تھا 1953 میں. جب غیر سیاسی قیادت آئی ہے، مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی، تو کچھ کامیابی ہوئی. یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے ہماری تاریخ میں. لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے، یہ کہ ایجوکیشن تو ہوا ہے، ایوب کے خلاف ہوا، لیکن جمہوریت کے نام پر ہوا، شریعت اسلامی کے نام پر نہیں ہوا. یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے, لیکن ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی. اس سے بھی آگے بڑھ کر عرض کروں, نہ صرف تحریک نہیں چلائی, مستقل طور پر پاور پالیٹکس کے اندر منہمک ہو گئے. اس کو کندھا دے کر اٹھاؤ, اس کو گراؤ. جس کو کندھا دے کر اوپر بٹھایا تھا, اس کو گرانے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہاتھ جب ملا لو, دوسروں کے ساتھ متحدہ باہر بنا لو, اب اس کو گراؤ. اس کھیل میں ہماری دینی جماعتیں لگی ہوئی. یہ ہے وہ جرم جس کی سزا یہ مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, کہ وہ قانون جو سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے اور جس کو میں نہیں, یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف اسلام ہے, وہ آج تک نافذ ہے. بلکہ موجودہ آئی جے آئی کیا کہنے, اسلامی جمہوری اتحاد, وہی جو مولانا مودودی نے کہا تھا, اس کے قائدین جو ہوں گے وہ جیتے جی غازی ہوں گے, مر جائیں گے رحمت اللہ علیہ ہوں گے, چاہے اسلام کا وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کریں گے, دھٹکا کریں گے. وہ آئی جے آئی جو ہے اس کے بھی جو اس وقت کے چودھری امیر حسین صاحب ہیں آپ کے وزیر قانون, بار بار کہہ رہے ہیں آئینی قوانین کو تحفظ دیا جائے گا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, خواتین کے حقوق کو برقرار رکھا جائے گا. وہ کون سے حقوق ہیں؟ کافر یہ کہہ رہا ہے اور مر گیا, لیکن اس نے کہا کہ اسلام نے جو حقوق دیے اس سے بہتر کوئی حقوق نہیں ہے. اور مسلمانوں کے قانون کے اندر, فیملی لاس کے اندر بھارت کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی. اور یہ نوٹ کر لیجئے, بھارت میں دو ہی مرتبہ جو حکومتیں گری ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے گری. اندرا گاندھی گری تھی, کیوں گری تھی؟ نسبندی کے ایشو پر, فیملی پلاننگ کے ایشو پر مسلمان کھڑا ہو گیا. مسلمانوں کے سارے ووٹ جب نکل گئے اندرا گاندھی ہار گئے. راجیو کیوں مرا ہے؟ چونکہ مسلمانوں کا اس کو قرار دیا وہاں کے ہندو جو فرقہ پرست اور ہندو انتہا پسند ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایجنٹ بن گیا. اس نے مسلمانوں کے فیملی لاس کو وہ پروٹیکشن دے دی ہے کہ تمام عدالتیں, یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف بھارت, سپریم کورٹ آف انڈیا, وہ بھی مسلمانوں کے فیملی معاملات کو دخل نہیں دے سکتی. لہذا یہ مجرم ہے, یہ غدار ہے, ہندو مت کا غدار ہے. سب سے بڑا تو اس کے زوال کا سبب یہ ہوا. ایک وہ ہے, ایک ہم نے بھارت کے مسلمانوں سے اپنا تقابل کر لیا. میں اس طرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی ہوش میں آئیں. اب ذرا آگے پڑھ لیجئے ورنہ بات پھر رہ جائے گی. میں ذرا ایک بات اس میں نوٹ بھی کر دوں, یہ چونکہ الفاظ یہاں آئے تھے کہ ان لوگوں سے تعاون برقرار رکھا گیا. میری گفتگو ہوئی تھی, یہ 1982 کی بات ہے, جب میں نے شورا سے استعفی دیا ہے اور یہاں کے گورنر ہاؤس میں ضیاء الحق مرحوم سے میری یہی گفتگو ہوئی. میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا کام کیا, شریعت کوڈ بنا دی, فیڈرل شریعت کوڈ, لیکن آپ نے اپنے ماتھے پر اتنا بڑا کلنک کا ٹیکا لگایا ہوا ہے کہ اس شریعت کوڈ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ اسمبلی لاز میں بھی یہ شریعت کوڈ بات نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہتا, غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے اور وہ مصنف ہیں ان قوانین کے, جان لیجیے اچھی طرح. اثر انداز ہو گیا ایوب خان پر, اور عامر ہے بہت, جسے پی چاہے وہ سہاگت. عامر کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے, جو اس کی نگاہوں میں چڑھ گیا چڑھ گیا, لہذا وہ غلام احمد پرویز کے بنائے ہوئے قوانین وہ اس ملک میں نافذ ہو گئے. میں نے کہا تھا وہ بھی زندہ ہے غلام احمد پرویز. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں. آپ نے اپنی عدالت خود بنائی ہے, آپ ہی کے سلیکٹڈ ججز بیٹھے ہوئے ہیں. تقی عثمانی صاحب آپ کا انتخاب ہے, ملک غلام علی صاحب آپ کا انتخاب ہے, پیر کرم شاہ صاحب آپ کا انتخاب ہے. آپ کو ان کے علم پر, تقوی پر, دیانت پر اعتماد ہے, تو آپ نے بٹھایا فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنا کر ان کے ہاتھ کھول دیجئے. آ جائیں غلام احمد پرویز بھی آ کے ثابت کر دے کہ کوئی شخص میں کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے. میں خوش, میرا رب خوش. کہنے لگے لیکن پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو میرا راستہ اور آپ کا راستہ, میں استعفی دے کے چلا رہا ہوں. اسی سال جانا ہوا عمرے کے لیے, مسجد نبوی میں نکل رہے تھے باہر دروازے سے باب جبرائیل سے, مجھے مولانا تقی عثمانی مل گئے. یہ چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں, کچھ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں رہا ہوں دارالعلوم جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کا کراچی میں کورنگی میں, بس ایک دیوار بیچ گئی ہے یا ایک سڑک بیچ تھی, اصل میں سڑک کے ادھر وہ ہے, سڑک کے ادھر ہمارا ایک پلاٹ ہے, بڑے بھائی جو ہے ہمارے ان کا کارخانہ ہے وہاں. تو میری وہاں رہائش نہیں ہے، تو بہت قریبی تعلقات تھے. ایک میں نے وہاں پر ایک رمضان مبارک میں میں نے اعتکاف بھی انہیں کی مسجد میں کیا، دارالعلوم کی مسجد جو ہے. تو اس طرح کی جو بھی مراسم تھے اس کی وجہ سے میں ذرا زیادہ فری جو ہے گفتگو کر سکتا ہوں. میں نے ان سے کہا تقی عثمانی صاحب سے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اس شرعی عدالت کے جج بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھ بجے ہوئے ہیں آئینی قوانین کے بارے میں. کہنے میں کیا کروں، یہ ہے، میں نے استعفیٰ دیا گیا، اولف صاحب کو کئی دفعہ کہا. میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، اگر آپ یہ کہیں کہ میرا تعاون آپ کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا، اگر آپ یہ معاملہ جو ہے یہ ہتھکڑی کھولنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ضیاء الحق بھی سوچے گا. اور شارٹ آف دیٹ آپ کہتے رہیے، کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے اصل میں ضیاء الحق صاحب کی ضرورت تھی، وہ ساتھ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے قوم بھی ہے، قوم کے نمائندے بھی ہیں، سویلینس بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، علماء بھی ہے. دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی دنیا امریکہ بہادر، امریکہ بہادر کو دکھانا تھا، وہاں کی کانگریس کے سامنے اس کا اظہار کرنا تھا. بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تعاون نہیں کر سکتا، لیکن جب تعاون آپ جاری رکھیں گے اسی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار رہیں گے تو آپ کی کسی بات میں کوئی بدل نہیں. اب اگلی بات اہم نکات ہے وہ نوٹ کر لیں. دستور پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی. عجیب دیکھیے سے کمزوری تھی کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سنگ آزاد، غیر مسلموں کو یہاں یہ حق حاصل ہے جو ان کے پرسنل لاز ہیں ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے. تو کیا یہ ستم ضعیفی کی انتہا نہیں ہے کہ ایک مسلمان مملکت میں خود مسلمانوں پر ان کے مسلمہ فقہی احکام کے منافی قوانین جبرن مسلط کیے جائیں؟ ہندوؤں کو یہاں آزادی ہے، کرسچن کو آزادی ہے، لیکن نہیں، تمہارے اوپر جبریہ قانون نافذ رہے گا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس، چاہے وہ تمہارے جو حکم ہے شریعت کا تمہارے نزدیک اس کے خلاف ہو. اب اس میں جہاں تک تو ہے تفسیر کا تعلق، کیا خرابیاں ہیں اس میں، وہ تو انتظار کیجئے، ایک دو دن میں آ جائے گا انشاءاللہ مثال، اس میں وہ ہم پورا بیان شائع کرتے ہیں. یہ تو ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کا بھی ثبوت ہے کہ علماء کتنے متفق ہو سکتے ہیں. جیسے کہ وہ انہوں نے 22 اصول دے دیے تھے دستوری، اور حجت قائم کر دی تھی اس قوم کے اوپر کہ علماء متحد ہیں اسلامی دستور کے اصول کے اوپر. اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی یہ تمام شیعہ سنی حنفی اہل حدیث بریلوی دیوبندی اور جماعت اسلامی سب کے سب متفق تھے اس پر. تو وہ تو تفصیلاً آپ وہاں پڑھیے گا، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں. ان قوانین سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک مثال سے سمجھی جا سکتی ہیں. اگر کسی مسلمان عورت کو اس کا شوہر بیک وقت 3 طلاقیں دے دے، تو اہل سنت والجماعت کی چاروں فقہیں اس شوہر کو رجوع کا حق نہیں دیتی، وہ طلاق مغلظ ہو گئی 3 طلاقیں آپ نے دی. یہ صرف حنفی نہیں ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اہل سنت والجماعت ان کا اصول یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بائنڈنگ ہیں ہمارے اوپر. اس لیے چاروں ہماری حنفی، مالکی، فقہی، فقہ جو ہے، اور حنبلی اور شافعی، سب کے اندر. اور عورت کو یہ تمام چیزیں اختیار دیتی ہے کہ جیسے ہی عدت ختم ہو جائے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اس عورت کے اوپر ان قوانین کی روح سے زنا کا مقدمہ قائم ہو سکتا. قانون یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے، طلاق دے دی ہے، جیسے ہی حمل وضع ہو گیا، ولادت ہو گئی، بچے کی عدت ختم، دوسرے دن شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، نکاح جائز ہوگا، ویلڈ ہوگا. یہ کہتے ہیں 90 دن جب تک نہیں گزریں گے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے. 90 دن کی پابندی اس پر لگانا یہ شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، اور شریعت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے. اور اس عرصے میں یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو حق حاصل ہوگا رجوع کا، جبکہ مغلظ طلاق ہو چکی ہے. اگر شوہر اس کو اپنے گھر میں بساتا ہے تو شریعت اسلامی کی روح سے وہ زنا کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ عورت دوسری شادی کر رہی تو وہ زنا کی مرتکب ہو رہی ہے. یہ پیچیدگیاں، لیکن چل رہا قانون. اب سب سے بڑھ کر ماتم تو ہمیں کرنا چاہیے مذہبی جماعتوں کا، کن چکروں میں؟ ووٹوں کے چکر میں ہے، کسی کا ساتھ کسی کا اتحاد، اس کے ساتھ اس کا توڑ اس کا پھوڑ، اس کے سوا اور کوئی کام نہیں. دین کے اندر جو ہے نقب لگ رہی ہے، 30 برس ہو گیا نقب لگتے ہوئے، اس کی فکر نہیں ہے. ایجوٹیشن ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا. اچھا ایک آخری نقطہ، جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 10 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر، چلیے دیر آیا درست آیا، شریعت نفاذ شریعت آرڈیننس کے ذریعے ان آئلی قوانین کو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں داخل کر دیا تھا. 22 سن 82 میں تو میں نے استعفی دیا، اس کے بعد شاید 88 میں یا 87 میں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، اور انتقال سے کچھ ہی عرصے قبل انہوں نے وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا. اس میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، پتہ نہیں عورتوں کو مطمئن کرنے کا اس وقت کون سا فارمولا ان کے ہاتھ آ گیا تھا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. مجھ سے تو یہ کہا تھا کہ ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا، اب پتہ نہیں کوئی اور ان کے پاس آ گیا ہوگا ذریعہ. لیکن انہوں نے قدم اٹھایا اور میں نے ویلکم کیا، ریکارڈ پر ہے یہ کہ میں نے ویلکم کیا. میں نے کہا ایک قدم ہی آگے بڑھے ہیں، چلیے بہتر ہے، شریعت کی طرف ایک قدم آگے بڑھے. جبکہ قاضی حسین احمد صاحب نے امیر جماعت اسلامی نے اسے انسداد شریعت آرڈیننس قرار دیا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے، بہت سے اعتبارات سے مالی معاملات میں تو مسئلہ جو ہے وہ وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کم سے کم فیملی لاز میں تو چلیے ایک راستہ پیدا ہو گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ کھل گئے، کوئی مسلمان جائے اور طے کروا دے، ثابت کروا دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور وہاں سے ورڈکٹ لے لیں. لیکن ہوا کیا، ان کی حادثاتی موت کے بعد وہ آرڈیننس بھی اپنی موت آپ مر گیا اور شریعت کورٹ کے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے. اس پس منظر میں اب آخری جملہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ دستور کی موجودہ ترمیم کے ذریعے، وہ موجودہ جس کا کہ 10 اپریل کو وعدہ کیا تھا ہمارے وزیر اعظم نے بالقابہ، یہ شریعت بل بھی آئے گا، ترمیم کا بل بھی آئے گا، کانسٹیٹیوشن میں وہ کہاں ہے، کون سی وادی میں ہے، کہاں ہے. بہرحال اس موجودہ بل کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ پر آئے جملہ پابندیاں ختم کر کے شریعت کے ساتھ کامل وفاداری کا ثبوت دیا جائے. اگر یہ نہیں تو گویا کہ ان کے خدشے صحیح ثابت ہو رہے ہیں، شاید یہاں ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا مستقبل خراب ہے. وہ بات جو کہی تھی کبھی کچھ لوگوں نے، شاید ہم اپنے طرز عمل سے اسی انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو مولانا شاہ ملک تھانوی نے کہی تھی، کہ سوچنا پڑتا ہے شاید ان حضرات کی بات صحیح. اللہ تعالیٰ اس اندیشے کو غلط ثابت کرے، جب تک ہمارے پاس ابھی کچھ مہلت ہے اپنے طرز عمل کو بدلیں. پہلا مطالبہ، آپ بھی اس مطالبے کے حق میں ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، آج میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا اشتہار کے، کہیں اس کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ نہ اٹھائیں. بہرحال یہ جو ہے آپ کی طرف سے اس کا جو ہے ہم دے دیں گے، ایک قرارداد کی شکل میں بھی چلا جائے گا. پھر یہ کہ جن جن حضرات کی کوئی ہے رسائی ہے، وہ اخبارات والوں سے کہہ سن کے اسے شائع کروائیں، بات سامنے آئے. بہرحال ایک درجے میں ہم تو اپنی طرف سے فرض کفایہ ادا کر چکے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے، اتنا بڑا اشتہار ہم نے شائع کرا دیا، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے جس نے اس کا پیسہ ادا کیا. بہرحال ایک کام تو یہ حکومت سے مطالبہ، اور ایک دست بستہ گزارش ہے دینی جماعتوں سے، زعما سے، ان تنظیموں سے، کہ خدا کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، خدا کے لیے یہ سیاسی جوڑ توڑ کو چھوڑیں، خدا کے لیے اس اقتدار کی کشمکش سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، خدا کے لیے صرف شریعت اور اسلام کی بنیاد پر جمع ہو، منظم ہو اور پھر تحریک چلا. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ سینیٹری چاہیے، نہ کوئی پارلیمنٹ کی سیٹ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے. ورنہ یہ کہ پوری قوم کا مستقبل جو ہے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، عذاب بہت شدید آئے گا پھر، اس لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دھڑلے سے کہے کہ ہمارا ملک اسلام کے لیے بنا اور پھر وہاں یہ حشر ہو رہا ہو، یہ تو گویا کہ سینہ زوری ہے اللہ کے خلاف، اللہ کی شریعت کا استہزاء ہے. اس اعتبار سے اس کے لیے جو بھی وقت ہمیں مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، مولانا ظاہر الراشدی صاحب ہیں ایک جمعیت علماء اسلام کے اہم آدمی ہیں، ان کا ایک استفتاح اخبارات میں شائع ہوا تھا، 100 انہوں نے علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو ایک استفتاح ارسال کیا کہ یہ جو شریعت بل ہے، نام نہاد شریعت بل، اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ شریعت بالا ترین قانون ہوگا بشرطے کہ ہمارا موجودہ نظام اس سے متاثر نہ ہو. تو فتویٰ انہوں نے مانگا ہے، کیا کہتے ہیں مفتیان شرع متین، کہ یہ مشروط اسلام جائز ہے؟ بھائی باتیں حاصل کریں گے، جائز نہیں. مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ استفتاء مجھے بھی بھیجیں گے. میں کہاں کا مفتی، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، میں تو کچھ بھی نہیں. وہ مجھے بھی بھیجا گیا کل کی ڈاک میں، میں نے دیکھا تو انہیں خط لکھنے والا ہوں کہ میں کبھی استفتاء کی عبارت ہوا کرتی تھی، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور حامیان شرع متین. تو میں نے کہا میں علماء دین میں سے تو نہیں ہوں، ہاں حامی شرع متین ہوں، حمایت کرنے والا ہوں، لیکن آپ کے اس استفتاء میں کیونکہ ان کو مخاطب ہی نہیں کیا گیا، لہذا میں جواب دینے پر مکلف نہیں ہوں. البتہ یہ ان سے بھی عرض کروں گا، خدا کے لیے سوچئے، آپ بھی تو اسی آئی جی آئی کا حصہ تھے، کوئی سیٹ ملی ہے تو اسی لیے ملی ہے. صرف بائک آؤٹ کر دینا جو ہے اسمبلی کا، وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو جان بچانے والی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آئی جی آئی کو چھوڑیے، سیٹیں جو ہے اپنی قربان کیجئے، میدان میں آئیے. استفتاء کر کے آپ نے شائع کر دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے مفتی حضرات جن کا میں نے نام آپ کو سنا دیا ہے، ویسے متفق علیہ لیڈر تو آج موجود بھی نہیں ہے. مفتی جعفر حسین مجتہد چوٹی کے مجتہد، ان کے بعد کا کوئی ایسا اہل تشیع کے اندر نہیں آیا جو اتنا معتمد علیہ ہو ان کا. حافظ کفایت حسین سب سے چوٹی کے رہے یہاں پر جاتے، وہ بھی موجود. مولانا مودودی کے کہنے کا سارا اور آدمی جماعت اسلامی میں پیدا ہو جائے گا، کون ان کی جگہ لینے والا ہے؟ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا یہ خلاف اسلام ہے، شریعت کی دخل اندازی آپ کر رہے ہیں اور شریعت کے مخالف ان پہ آپ جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اب 100 مفتی اور کون سے آپ نکال لائیں گے جو ان سے اونچے ہوں گے، جن کا کہ میں نے یہاں نام سنا دیا. تو اس سے فتویٰ حاصل لینے سے، کر لینے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے تو یہ کہ اپنے طرز عمل پر خدا کے لیے نظر ثانی کریں، اس پاور پالیٹکس سے، الیکشن پالیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، خالص دین اور شریعت کی بنیاد پر ریزسٹنس موومنٹ شروع کریں. وہ ریزسٹنس موومنٹ منظم ہو، پر امن ہو. وہ ریزسٹنس موومنٹ پیسو رہے گی جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم ضمانت دے سکیں کہ پر امن ایجوکیشن کریں گے، توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. جب تک اتنی طاقت نہ ہو اس وقت تک پیسو ریزسٹنس ہوگی، جب طاقت آ جائے گی ایسی ریزسٹنس ہوگی، چیلنج کریں گے اس نظام کو جس کو ہم نہیں چلنے دیں گے، یا یہ نظام نہیں ہم نہیں، تب دن میں تارے نظر آ جائیں گے. اہل تشیع نے کر کے دکھایا، 50,000 افراد نے جا کر گھیراؤ کر لیا تھا سیکرٹریٹ کا، اور چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں. اس وقت تو ابھی مارشل اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، جوان تھا بڑا، ابھی تو 3 سال ہوئے تھے کچھ، لیکن یہ کہ چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کو اپنا آرڈیننس جو ہے اس میں ترمیم کرنی پڑی کہ 50,000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اب کتنے کو گھوم دے ہم، گولی چلائے تو کتنوں کو مارے. یہ کام نہیں کر رہے، یہ کام کیا نہیں، کیا ہے صرف اہل تشیع نے. اگر عالمی سطح پر بھی کوئی مثال دی تو شیعوں نے مثال پیش کی ایران کے اندر، اس میں کیا خامیاں تھیں، کیا کمیاں تھیں، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے دنیا کو ہلا دیا تھا. لڑا مامولے کو شہباز سے، امریکہ سے لڑ گئے، اور واقعہ یہ کہ ہم تو کہتے ہی کہتے ہیں کہ کشکول ہم نے توڑ دیا ہے، بہانے سے ادھر سے ادھر سے وہ کشکول لے کر ہم تو پہنچے رہتے ہیں. بڑی خوش مبارکباد دی ہے کہ اچھا کیا ہے اس شریعت بل کے اندر سود کو ختم نہیں کیا گیا، ورنہ ہم کوئی مدد نہ دیتے. یہ دین جو انہیں پسند آ رہا ہے وہ دین ہم لے کر چل رہے ہیں، وہ دین نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، وہ دین جس کی منظوری امریکہ بہادر سے آ جائے، آئی ایم ایس سے آ جائے، وہ ہے ہمارا دین. اس میں کچھ چیزیں اسلام کی بھی آ جائیں، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں. ایسی کوئی شہ نہ جائے جو ان کے لیے ناقابل قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سارے مخبصے سے ملت اسلامیہ پاکستان کو بچائے، اور اس ملک کا جو اصل مقصد تھا قیام کا اس کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے، دینی جماعتوں کو بھی اپنے سارے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق دے، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر یہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین۔